بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم فما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ احزاب کی آیتیں چل رہی ہیں جن میں جو پچھلا درس تھا، جو پچھلی آیات پچھلے ہفتے کو ہم نے پڑھی، ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین کے مشوروں پر عمل نہ کرنے اور ان کی بات نہ ماننے کی ہدایت کی گئی تھی، اور اب جو آیات ہیں ان آیات میں کافروں میں تین رسومات چل رہی تھیں اور تین ان کے باطل خیالات تھے کفار کے، جن کی تردید اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمائی، جو آیات میں نے بھی تلاوت کی آپ کے سامنے. اس زمانے جاہلیت کی تین باطل رسومات تھیں، جن میں سے دو رسومات مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان تین رسومات کی تردید کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کو بیان فرمایا. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. زمانہ جاہلیت میں ایک مشہور بات یہ تھی کہ عرب لوگ ایسے شخص کو جو زیادہ ذہین ہوا کرتا تھا، زیادہ سمجھدار ہوا کرتا تھا، اس کو کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں، اس کے سینے میں دو دل ہیں، یوں کہا کرتے تھے لوگ. اس کو قرآن کریم نے، یہ مسئلہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے اس باطل نسب کو اور اس چیز کو صرف ذکر کیا، چونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کی حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہیں، اس لیے صرف ذکر کیا. لیکن جو دو رسومات آگے ذکر کی جا رہی ہیں اس کا وجود تھا اور ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ نہیں بنایا اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل اللہ نے نہیں بنایا. خالص طبی مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری رسم کا بیان فرمایا، اور دوسری رسم کا بیان یہ فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے کہ تم زہار کرتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، وہ تمہاری بیوی ہیں، وہ ماں نہیں. یہ دوسری باطل رسم تھی جس کی بھی میں تشریح عرض کرتا ہوں. تیسری چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جو کی جو کہ پہلے زمانے میں باطل نسب تھی اس کا آج بھی وجود ہے کہ وہاں جگہ ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم کہ تمہارے لے پالکوں کو لوگ اپنا متبنا بیٹا بنا لیتے ہیں نا کسی کو لے پالک بیٹا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بنایا اللہ نے ان لوگوں کو تمہارا بیٹا جن کو تم اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے ہو, وہ تمہارے بیٹے کبھی بھی نہیں بن سکتے. یہ تیسری قسم تھی جو اس زمانے میں تھی. اللہ رب العزت نے ان تینوں رسومات کی تردید فرمائی. پہلے تو مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں, ایک انسان کے سینے میں دو دل ہو جائیں اس کو مبالغتن تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اس کے سر میں تو دو دماغ ہیں, اس کی تو چار آنکھیں, تو مراد اس سے حقیقت کسی چیز کی زیادتی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا ذکر فرمایا. لیکن باقی جو دو مسئلے ہیں, ایک زہار کا مسئلہ اور ایک متبنا بیٹے کا مسئلہ کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا, یہ ان معاشرتی مسائل میں سے ہے جس کی اسلام میں بڑی خاص اہمیت ہے. یہاں پر بھی جو مسئلہ اہم ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ اس مسئلے کی بھی تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ بعض مسائل وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمائی, لیکن بعض مسائل وہ ہیں جن کی تشریح اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تشریح خود ہی فرمائی اور سورہ مجادلہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے. یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے کو پورے ایک باب کے عنوان کے تحت ذکر کیا جاتا ہے. اس مسئلے کو کہا جاتا ہے مسئلہ زہار. ذات سے نہیں, جو ہوتا ہے نا تا کے ساتھ جو زا ہوتا ہے وہ, اس کو کہا جاتا ہے زہار. زہار زہار کے معنی آتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دے دینا. اپنی بیوی کو اپنی ماں کے مشابہ قرار دے دینا, اور اس سے بھی بیوی اسی طرح حرام ہو جاتی ہے اگر اس کا کفارہ ادا نہ کیا جائے جیسے طلاق دینے سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی واقع ہو جاتی ہے. یہ آیات اس وقت آئی کہ ایک صحابی ہے حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ, ان کی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا. ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا اور یہ اس کی شکایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ انہوں نے میرے سے اس طرح کہا. اور زہار کس کو کہتے ہیں؟ زہار کہتے اس کو ہیں اپنی بیوی کو ان محرمات ابدیہ یعنی وہ تمام خاندانی رشتے, حقیقی رشتے جن سے نکاح کرنا انسان کے لیے ہمیشہ حرام رہتا ہے. بعض رشتے وہ ہیں ان سے کبھی بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہوتا, جیسے ماں ہے, بہن ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے. اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا تقدس یہ رکھا ہے, بیٹی ہے, ان رشتوں کا تقدس یہ رکھا ہے کہ ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو اپنی بیوی کو ان رشتوں سے, جن رشتوں جو رشتے انسان کے اوپر ہمیشہ سے حرام ہیں, ان کو کسی ایسے عذر سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں. بیٹی ہے, بہن ہے, لیکن بہن یا بیٹی یا ماں یا پھوپھی یا خالہ, اس کے جسم کو دیکھنا مرد کے لیے جائز نہیں, بیٹے کے لیے جائز نہیں, باپ کے لیے جائز نہیں, بھائی کے لیے جائز نہیں, بھانجے بھتیجے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بہن اپنے خالہ کی پشت کو دیکھے, اس کے پیٹ کو دیکھے یا جسم کے حصوں کو دیکھے. حرام ہے, ناجائز ہے. تو کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو تشبیہ دے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے, تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے, جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں, اور جس تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی یوں تشبیہ دیتا ہے تو بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے جیسے ماں اس کے لیے حرام ہے. حرام ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس سے نکاح کرنا یا انسان اپنی جنسی خواہش کا پورا کرنا, اس طرح ماں سے بہن سے بیٹی سے حرام ہے, اس طرح بیوی سے بھی حرام ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی سے حلال رکھا ہے, لیکن چونکہ اس نے اپنی بیوی کو تشبیہ دی ہے ماں کے ساتھ, تو جس طرح ماں کا تقدس ہے وہ حرام ہے مرد کے لیے, اسی طریقے سے اس کی بیوی بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. بس فرق اتنا تھا جو تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ زمانے جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن بیٹی کی کسی عضو سے تشبیہ دے دے جس عضو کا اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں, تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے ماں حرام ہے اپنی بیوی بھی حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے, کبھی بھی میرے لیے جائز نہیں ہو سکتی. جس طرح بیٹی میرے لیے حرام ہے اس طرح میرے لیے میری بیوی بھی حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے. یہ رسم تھی زمانہ جاہلیت میں, تو ہمیشہ حرام سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ہمیشہ حرام نہیں ہوتا. اگر کفارہ دے دو گے تو بیوی دوبارہ تمہارے لیے ایسی ہی بیوی بن جائے گی جیسے پہلے بیوی تھی. یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے کہ زمانے جاہلیت میں زہار کرنے کے بعد کبھی بھی بیوی حلال نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ گناہ کا کام کیا, اس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دی, اس گناہ کا کفارہ دے دو تو بیوی دوبارہ حلال ہو جائے گی. اس رسم کا اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا, اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس سورہ مجادلہ کی بھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلے میں واقعہ عرض کر دوں کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا جب زیاد کی حرمت نازل ہوئی. میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت صحلبہ رضی اللہ عنہا ہیں, جن کے شوہر نے ان سے زیاد کر لیا تھا, اور یہ اس کی شکایت لے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حق تعالیٰ نے اس کو یہ عزت بخشی کہ اس کے جواب میں قرآن کی آیات نازل ہوئی, اور ان میں صرف زہار کا حکم شرعی اور ان کو جو تکلیف پیش آئی تھی اس کا دور کرنے کا انتظام ہی نہیں فرمایا, بلکہ اس کی دلداری کے لیے شروع کلام میں فرما دیا کہ ہم اس عورت کی بات سن رہے تھے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی, یہ بحث کر رہی تھی آخر کہ میرے بارے میں حکم شرعی کیوں نہیں اترتا, میں کیا کروں, میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کیا, اور اپنے شوہر کی بھی شکایتیں کر رہی تھی. تو مجادلہ سے مراد یہاں اللہ کے نبی سے کوئی جھگڑ تو نہیں سکتا تھا, سبھی احترام کرتے تھے. یا مجادلہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا جواب پتہ نہیں, میں اللہ کے فیصلے کے حکم کے انتظار میں ہوں. یہ بار بار رجوع کر رہی ہے, اس کو قرآن کریم نے مجادلے سے تعبیر فرمایا. تو بعد روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ تمہارا معاملے میں مجھ پر کوئی حکم اللہ کا نازل نہیں ہوا, تو اس پر تو غمزدہ کی زبان سے یہ نکلا کہ یوں تو آپ پر ہر چیز کے حکم نازل ہوتے رہتے, میرے بارے میں کیا ہوا کہ وہی بھی رک گئی. اب بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فوراً شکایت پر اتر آتی ہیں, جنہوں نے بھی کہا کہ ہر معاملے میں حکم نازل ہوتا رہتا ہے, میرے معاملے میں کوئی حکم ہی نہیں آ رہا آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں فرمایا کہ وَاسْتَقِ اللہ کے پاس خواتین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف شکایت کرتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ام المومنین رضی اللہ عنہا, کہ پاک ہے وہ ذات جس کا سما تمام آوازوں کو محیط ہے, ہر ایک کی آواز اللہ سنتا ہے. فرماتی ہے کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب خولہ بنت صحلبہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی, مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود میں ان کی باتیں نہ سن سکی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو سنا دیا اور یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک, کا 28 سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا. یہ آیت مجادلہ کی آئی انہی واقعے کے اوپر ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ فاللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین, پھر قرآن کریم نے حکم واضح فرما, اللہ کے نبی کے پاس جب مسئلہ, اللہ کے نبی تو جو حکم بیان فرماتے ہیں سب اللہ کی وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان پر ارشاد فرماتے. تو جب یہ حکم آیا کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو کہا کہ تو میری ماں کی طرح ہے مجھ پر, یعنی جیسی ماں میرے لیے مقدس ہے اس کے میں قریب نہیں جا سکتا, ایسی میری بیوی بھی میری ماں کی طرح ہو گئی میں اس کے قریب نہیں جا سکتا, تو گویا کہ ایک طرح سے طلاق ہو گئی اور وہی سمجھتے تھے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی. پھر فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم, تم میں سے جو لوگ اپنی بیوی سے ظہار کرتے ہیں, ظہار لکھا جاتا ہے ذات ظاہری ذا, جیسے با ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ذا ہوتا ہے وہ ذا ہا الف را ظہار. ظہار کے معنی پشت, پشت سے مراد ہے جس طرح ماں کی پشت کی طرف دیکھنا حرام ہے, اگر کوئی جس پر کپڑا نہ ہو تو ماں کو دیکھنا حرام حلال نہیں, جس طرح ماں کی پشت اس کے لیے حرام ہے اسی طریقے سے بیوی حرام ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. فرمایا جو لوگ اظہار کرتے ہیں تم میں سے من نسائہم اپنی بیویوں کے ساتھ, ماہن امہاتہم, وہ بیوی ان کی ماں نہیں بنتی, وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ماں کے ساتھ تشبیہ دی تھی تو بیوی ماں جیسی ہو گئی, پر میں وہ بیویاں ماں نہیں بنتی, ماں ماں ہے بیوی بیوی ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا, جنہوں نے تم کو جنا, تمہارے وہی مائیں ہیں, کوئی دوسری ماں کا مقدس درجہ نہیں لے سکتا. ماں کو اپنا نہیں احساس بخشا کہ ماں نے اپنے بچے کو جنا, ماں سے وہ بچہ پیدا ہوا, یہ احساس اللہ نے ماں کو دیا, اس کا وہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا دنیا میں, خواہ کتنے الفاظ سے وہ تشبیہ کیوں نہ دے دے. فرمایا ان امہاتہم, نہیں ان کی جو مائیں ہیں وہ تو وہی ہیں جس نے ان کو جنا تھا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, یہ میں سورہ مجادلے کی آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ احزاب کی نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ, اور وہ لوگ جو کہتے تھے وہ یہ غلط بات کرتے تھے, جھوٹی بات کرتے تھے, گناہ کی بات کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مغفرت فرمانے والے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بتا دیا کہ جو لوگ اپنی ماں کے ساتھ بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دیتے ہیں وہ بیوی ماں نہیں بنتی, ماں تو وہی ہے جس سے وہ پیدا ہوا, کوئی اس کا درجہ نہیں لے سکتا, مقام نہیں لے سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہاں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی تشبیہ دے دے تو حلال ہونے کا طریقہ کیا ہے, بیوی کے حلال ہونے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے والذین یظاہرون من نسائہم, جو لوگ کے اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں, ثم یعودون, اور پھر وہ واپس بھی پلٹنا چاہتے ہیں, یعنی چاہتے ہیں کہ وہ بیوی ہماری دوبارہ بیوی بن جائے اور میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تھی, ثم یعودون لما قالوا, پھر اپنی کہیں بھی بات سے پلٹنا چاہتے ہیں, فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا, تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کر دیں, یہ کفارہ ہے, جو روزے کا کفارہ ہے وہ اس کا کفارہ ہے. بیوی کے قریب جانے سے پہلے, اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کریں, پھر اس کی بیوی ہو گئی, پھر وہ اس کے قریب جا سکتے ہیں, وہ ان کے لیے حلال ہے. ذالکم توعظون بہ, یہ اللہ تعالیٰ کی تم کو نصیحت ہے, واللہ بما تعملون خبیر, جو کام کے تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. فمن لم یجد, کوئی انسان اگر دو مہینے کے لگاتار روزے نہ رکھ سکے, جو آسان کام تو نہیں ہوتا لگاتار روزے کا, مطلب ایک گیپ بھی بیچ میں نہ آئے, ایک ہفتہ بیچ میں نہ آئے روزے کا, فمن لم یجد, پھر کوئی انسان اگر دو مہینے کسی غلام کو آزاد نہ کر سکے, فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا, اس کو چاہیے کہ دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے. جیسے آج کل اگر خدا نخواستہ کسی انسان سے غلطی ہو جائے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے اور وہ چاہے کہ میں ظہار کر کے یعنی کفارہ دے کر دوبارہ حلال کر لوں اپنی بیوی کو, تو آج کل غلام کا تو زمانہ ہے نہیں, وہ تو دستیابی نہیں ہو سکتا, تو اس کے بعد دو آپشن ہیں. نمبر ایک یہ کہ لگاتار دو مہینے کا روزے رکھے ان قبل یہ تماس سا, بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے, فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یہ تماس سا, تو وہ اگر غلام کو نہ پائے تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے پمن نہ بھی سکے, اور اگر کوئی انسان دو مہینے کے لگاتار روزے بھی نہ رکھ سکے تو اتام و ستیر مسکین, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ باقاعدہ ان کو بٹھا کر کھانا کھلائے اچھے طریقے سے جس طریقے سے انسان کھانا کھلاتا ہے, پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا, اور اگر قیمت دینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا صدقۃ الفطر ہوتا ہے اتنا ایک آدمی کو کھانے کے پیسے دے دے. اس سال ہمارے یہاں صدقۃ الفطر میرا خیال ہے غالباً 90-100 روپے تھا, دو کلو گندم یا دو کلو آٹا دے دیں تو وہ صدقۃ الفطر کی مقدار بن جاتی ہے. تو 60 مسکینوں کو قیمت دینا چاہے تو کم از کم یہ قیمت دے, زیادہ سے دینا چاہے اس سے زیادہ دے دیں. تو کفارت کی تین قسمیں ہو گئی, تین صورتیں ہو گئی, یا تو غلام کو یہ غلام آزاد کرنا, نمبر دو لگاتار دو مہینے کے روزے رکھنا, نمبر تین اگر وہ بھی نہ رکھ سکے روزے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان لے آؤ. کہ اللہ کے حکم, اللہ نے ایک ہر چیز کی حد رکھی. دیکھیے ایمان اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رعایت حدود و حفظ حدود, ہر حکم کی ایک رعایت ہوتی. اللہ تعالیٰ کے رشتے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور فطرت کے عین مطابق رشتے. بیوی کا بھی ایک تقدس ہے, ماں کا بھی ایک تقدس ہے, بیٹی کا بھی ایک تقدس ہے, خالہ کا بھی ایک تقدس ہے, پھوپھی کا بھی ایک تقدس ہے. وہ رشتے جو انسان کے لیے وہ یعنی جس کو کہتے ہیں محرم ہے, ان کا اللہ نے ایک تقدس رکھا. بیوی کی ساتھ محبت, بیوی کے ساتھ تعلق, اس کا تقدس کی نوعیت بالکل علیحدہ. ماں اور بیٹی کے تقدس کی نوعیت کیسی ہے؟ بالکل علیحدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر بیوی کو تم نے ماں سے تجبیہ دی, دونوں کے تقدس, دونوں کی عزتیں ہیں لیکن ہر ایک کی نوعیت علیحدہ ہے. تم نے اگر ان رشتوں کو گٹ گٹ کیا تو دنیا میں غصہ برپا ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ زبان سے بھی ایسے لفظ مت نکالو جس سے اس رعایت اور اس حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہو. زبان سے بھی ایسے الفاظ مت نکالو. ان مسئلوں کا معلوم ہونا ضروری ہے, اور ہمارے ہاں چونکہ مسائل کی تعلیم کم ہے, لوگ ان مسئلوں کو سیکھتے کم ہیں, تو شاید بہت سارے لوگوں نے نام بھی پہلی دفعہ سنا ہو کہ زہار بھی کوئی چیز ہوتی, لیکن مستقل ایک مسئلہ ہے شریعت کا. جیسے بہت سارے لوگ ایک دم بول دیتے ہیں, یہ ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. کوئی انسان اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جی تم تو بالکل میری ماں کی طرح لگ رہی, پیچھے سے میں نے تم کو دیکھا تم تو مجھے میری ماں کی طرح لگی, اب پتہ بھی نہیں چلتا کہ بول کے کیا چلا گیا وہ آدمی اور اس کے ساتھ مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا. حرام ہے. فرمایا کہ ایسی صورت میں کفارہ دو تو بیوی حلال ہوگی, اگر کفارہ نہیں دیا تو پھر اس بیوی کے اوپر طلاق پڑ جاتی ہے, طلاق بائن پڑ جاتی ہے. پھر طلاق بائن کے بعد پھر رجوع ہوتا ہے, نیا نکاح ہوتا ہے, دوسرے مسائل پیش آتے ہیں. اس لیے ایسے ان معاملات کے اندر بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, کہ حکم اس لیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتلک حدود اللہ, اللہ کی حدود مقرر کرتا ہے یہ, اللہ نے ان حدود کو مقرر فرمایا. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے قرآن کریم نے جب یہ حکم بیان فرمایا کہ بیوی اور ماں کے درمیان فرق کرو, تشبیہ دے دی, تو رسمیں جس رسم کی تربیت کی وہ رسم یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے حلال ہو گئے, حرام ہو گئی. اسلام اور شریعت کا حکم یہ کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوئی, بلکہ تم اس کا کفارہ دے دو گے تو بیوی دوبارہ انسان کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ دوسری رسم تھی جس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا. پہلی ہو گئی, وہ تو ایک صرف ایک بات تھی, اس کا ذکر کیا کہ ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ کافروں کا رسم یہ تھی کہ زہار کر لیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اسلام نے کہا نہ, ہمیشہ کے لیے حرام نہیں, کفارہ دے کر حلال ہو جائے گی. تیسری رسم باطل جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل. اور تمہارے جو لے پالک ہیں جن کو تم اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہیں کیا تمہارے لیے پالکوں کو تمہارا بیٹا, اللہ نے اس کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا, تم کہتے ہو میرا بیٹا. یوں تو ہم اپنے بھتیجوں کو, اپنے بھانجوں کو, اپنے نواسے کو, اپنی نواسی کو, پوتوں کو, پوتیوں کو, اپنے خاندان کے جو آپ کے کزنس کے بچے ہیں, اولادیں ہوتی ہیں, ان کو بھی انسان بیٹا اور بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں. وہ ایک ان کی محبت ہوتی ہے, ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. رشتے میں اگر دیکھا جائے تو وہ درجے میں بیٹے اور بیٹیوں کے ہی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ان سے محبت اور تعلق کے اظہار کے طور پر ہم بولتے ہیں. اس کا مقصد کسی کا بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. اور کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو اس کے بنانے سے کوئی کسی کا بیٹا بنتا نہیں. بیٹا وہ اسی کا رہتا ہے جو نسب اللہ نے انسان کا ثابت کیا. اسی لیے نسب کو بدلنا اور اپنے سلسلہ نسب کو تبدیل کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ اپنے نسب کو بدل دے. اب دیکھیے یہ مسئلہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, بخاری میں بھی روایت آتی ہے, مسلم شریف میں بھی روایت آتی ہے, کہ اس روایت میں یوں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس حضرت زید بن حارثہ جو تھے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, ان کو زید بن محمد کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متمنا بنا لیا تھا. جس کو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کو عربی میں متمنا بولتے ہیں. ایسا بچہ جس کو انسان نے اپنا بیٹا بنا لیا, اس کا بیٹا ہے نہیں لیکن متمنا ہے, یہ پالک بیٹا ہم اس کو بولتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو متمنا بنایا تھا. تو اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متمنا بیٹا بنا لیا تھا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے اپنی عادت چھوڑ دی. اور واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے, زمانہ جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا تو وہ یوں سمجھتے تھے گویا کہ میرا حقیقی بیٹا ہو گیا. سلسلہ نسب بھی وہ اپنے سے جوڑ لیا کرتے تھے, اپنا حقیقی بیٹا شمار کیا کرتے تھے. اور بیٹے کے انتقال کے بعد جس طرح اپنی بہو سے نکاح کرنا سسر کے لیے حلال نہیں, کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے سسر چاہے گی میں اپنی بہو سے نکاح کر لوں, بہو سے نکاح نہیں کر سکتا سسر, تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ متمنا کے انتقال کے بعد اس متمنا کی بیوی سے نکاح کرنا بھی اس کے باپ کے لیے حلال نہیں. لیکن جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, شہید ہو گئے تھے غزوہ موتا میں, حضرت زید بن حارثہ تو وہاں شہید ہوئے حضرت زید بن حارثہ, تو ان کی جو بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا. تو لوگوں نے بڑا ہنگامہ مچایا کہ یہ کیا بات ہے بھائی, اپنے بہو سے نکاح کر رہے ہیں, بہو بن رہی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کریم نے اس طرح خیال کی تربیت کی کہ جن کو تم اپنا بیٹا بناتے ہو وہ بیٹے تمہارے نہیں, وہ بولے بیٹے ہیں تمہارے, وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. بابا جہاں اجڑیا تم ابنا تم نہیں بنایا اللہ نے جن کو تم پکارتے ہو وہ بولا بیٹا, وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ظالم تم بھی افواہی تم, ان کو بیٹا کہنا تمہارے منہ سے کہیں بھی ایک بات ہے. جیسے ہم کسی بچے کو بیٹا بول دیں, چھوٹا بچہ آ جاتا ہے محبت میں انسان بیٹا بول دیتا ہے بیٹی بول دیتا ہے. یہ تمہارے منہ سے کہیں بھی ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ سچی بات کرتے ہیں, واللہ یقول الحق اللہ سچی بات کرتے ہیں, وہ یہدی السبیل اور تم اسی طرح راستہ دکھاتے ہیں. کتنی بڑے مغالطے کو اللہ رب العزت نے ختم فرمایا, کتنے بڑے مغالطے کو ختم فرمایا. قریش عرب نے اسی مغالطے میں پڑھ کر بڑے بڑے بیوی وہ ماں ہے, بیوی تو اس کی ماں بن گئی, اور جو اس انسان کی اپنی بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن گئی, تو حقیقت میں تو بنی نہیں. اب وہ گھروں میں بھی آتے ہیں, بہت سارا لوگ جن کو اپنا متبنا بناتے ہیں وہ بچے گھروں میں بھی آ رہے ہیں, پردہ ختم. اپنی بیوی کو کہتے ہیں چونکہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا لہٰذا یہ تو اس کے لیے ماں کے درجے میں. اپنی بیٹیاں کہتے ہیں کہ یہ تو ان بس بچوں کے بہنوں کے درجے میں, اب پردہ بھی نہیں ہو رہا, حالانکہ سارے احکامات شریعت کے وہاں پر لازم ہوں گے, جو نامحرم کے ہوتے ہیں وہ اس انسان کے اوپر ہوں گے. زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مقابلے میں پڑے ہوئے تھے اور آج بھی لوگ اس مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارا بہت سارے گھرانوں میں جن کے ہاں دین کی تعلیم کا رواج نہیں ہے, کوئی کسی کو اپنی منہ بولی بیٹی بنا لیتا ہے, کوئی کسی کو اپنی منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے, کوئی کسی کو منہ بولی بہن بنا لیتا ہے, کوئی منہ بولا بھائی بنا لیتا ہے. اب گھروں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بالکل ویسا ہی حساب چل رہا ہے جیسے حقیقی بیٹے حقیقی بیٹی حقیقی بھائی اور بہن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, ویسے ہی گھروں میں ہو رہا. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت نے جس کا جو رسم مقرر کیا اس کو کوئی طاقت نہیں بدل سکتی, یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ضابطہ. جو جس کا باپ ہے وہ اس کا باپ ہے, اسی لیے اپنے نسب کو بدلنا جائز نہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی میں اپنے نام کے ساتھ فلانی نسبت لگا لوں, عثمانی لگا لوں, صدیقی لگا لوں, علوی لگا لوں, فاروقی لگا لوں. نہیں لگا سکتے نسبی طور پر, اس لیے کہ اس کا نسب اس سے ثابت ہے نہیں. اللہ رب العزت نے جو رشتے بنائے وہ رشتے اسی صورت میں بنتے ہیں جب وہ حقیقت میں رشتے ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بناتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, کوئی بنانے بنائے ضرور بنا لے, لیکن دو باتوں کا خیال ضرور رکھے. ایک تو نسب بدلے گا نہیں, نسب وہی رہے گا اس بچے کا جو اس کا باپ ہے وہی اس کا باپ ہوگا, نمبر ایک. نمبر دو, پردے اور میراث کے شرعی احکامات اپنی جگہ پر اٹل رہیں گے, ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. گھروں میں خواتین سے پردہ, محرموں سے پردہ, نامحرموں سے پردہ اسی طرح رہے گا جیسے کہ تھا. نہ اس کے گھر کی خواتین اس لڑکے کے لیے حلال ہو سکتی ہیں, نہ ان کا رہنا آنا جانا ان کے لیے حلال ہو سکتا. میراث کے احکامات نہیں چلیں گے کہ جی میں نے تو چونکہ منہ کو بیٹا بنا لیا تھا لہٰذا میراث بھی بچے کو ملے گی. نہیں, میراث اسی کو ملے گی جو اس کا نسبی بیٹا. یہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات ہیں, کوئی انسان اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شریعت کے احکامات وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مختصر سے بیان فرماتے, تفصیلات اللہ کے نبی بیان کرتے. اقیم الصلاۃ, قرآن کریم میں حکم آیا نماز کو قائم کرو, ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تفصیلات نہیں بتائی نماز کی کہ پانچ نمازیں ہوں گی, ایک ظہر اور فجر ہوگی, ظہر ہوگی, عصر ہوگی, مغرب ہوگی, عشاء ہوگی, کوئی ذکر نہیں آئے نمازوں کے اوقات کا. نمازوں کے اوقات کی تفصیلات کہیں آئیں معمولی سی, لیکن تفصیل نہیں آئی. کتنی رکعتیں ہوں گی, مغرب میں کتنی ہوگی, فجر میں کتنی ہوگی, ظہر اور عصر میں کتنی ہوگی, کوئی تفصیل اس کی نہیں آئی. کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے, کس رکعت میں کس طرح کرنا ہے, تحیات کیسی ہوگی, تین رکعت والی نماز میں کیسی ہوگی, چار رکعت والی نمازوں میں کیسی ہوگی, کوئی تفصیل نہیں. وضو کی تفصیل آ رہی, تفصیلات کہاں آ رہی ہیں؟ وضو کے فرائض کو بیان کیا اللہ رب العزت نے, یا الذین اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ تو آیت قرآن کریم نے وضو کی چار فرائض بیان کی, لیکن تفصیلات حدث اصغر, حدث اکبر, غسل کے کریم نے, غسل کے فرائض سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن اس جگہ پر چونکہ معاشرتی مسئلہ تھا, حلال و حرام کا مسئلہ تھا, میاں بیوی کے تعلقات کا مسئلہ تھا, گھر کے پردوں کے مسئلے تھے, میراث کے مسئلے تھے, اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ادھر سورہ مجادلہ میں بیان کیا, ادھر سورہ احزاب میں بیان فرمایا. اسی لیے آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ روح بھی آباد ہی اقسط عند اللہ, ان بچوں کو ان بیٹوں کو تم پکارو اپنے باپ کے نام کے ساتھ, یعنی جن کو آپ نے اپنے لیے بالک بیٹا بنایا ان بچوں کو آپ کس طریقے سے پکارو, اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارو, اپنے نام کے ساتھ مت پکارو. میں نے جیسے عرض کیا کہ زید ابن حارثہ, زید بیٹے کا نام, ایک والد کا نام حارثہ تھے, کو زید ابن محمد کہتے تھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم نے ان آیات کو سنا تو پھر ہم نے ان کو زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا, زید ابن حارثہ ہی کہتے تھے. چنانچہ روایات میں زید ابن حارثہ کا نام آتا تھا. کیوں؟ قرآن کے قائم و حکم ہے ادعوہم لآبائہم, ان کے پالک بیٹوں کو تم ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو, ہوا اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. ہوا اقسط عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی لاوارث بچہ پڑا ہوا مل گیا اس کو اٹھا لیا, پتہ نہیں باپ کون ہے اس کا, ماں کون ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا نام پتا نہیں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, وَمَوَالِيكُمْ تمہارے دوست ہیں, تمہارے رفیق ہیں, پھر بھی اجازت نہیں اپنا باپ کی جگہ پر اپنا نام لگانے کی. جس طریقے سے مجھ کو بہت سارے لوگوں کے والد کا نام پتا نہیں, میں ان کو ان کے نام سے پکارتا ہوں, میں ان کے نام سے پکاروں مجھے والد کا نام پتا نہیں, نہیں پتا. فرمایا کہ والد کا نام پتا نہیں اسے والد بچے کا, تو کوئی ضرورت نہیں اپنی طرف سے نام بھرنے کا, ان کو تمہارے بھائی ہیں, وہ تمہارے دوست ہیں, بس تم ان کو اپنے ناموں سے پکارو, والد کا نام نہ لگاؤ. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به, اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ آج ہمارے ہاں شریعت کا, یہ بات ہمیں پتا چلی کہ ہم کسی کو منہ بولا بھائی, منہ بولا بیٹا, منہ بولا بیٹ, منہ بولی بیٹی بنا لیتے, ان سے رشتے 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 رہیں گے. آج دیکھیے بہت سارے لوگ جن کے گھر میں اولادیں نہیں ہوتی وہ کسی سے بچہ لے لیتے, ایڈاپٹ کر لیا اور اپنے ہاں پالنا شروع کر دیا, کہ جی وہ جو ایک انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے بچوں کو پالنے کی, بچوں کو رکھنے کی, چلو وہ خواہش تو پوری ہو گئی, لیکن جب وہ بیٹا بیٹی جوان ہوں گے, یہ بالک جن کو گھر میں رکھ کے پالا تھا, پردے کے احکامات پورے کے پورے اسی طرح لاگو ہوں گے جیسے کہ لاگو ہوتے نے چاہیے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ پہلے تو اس کو گودوں میں پالا, اس کو تو میں نے اوپر دیا تھا جب تک یہ چند دنوں کا تھا, پالا پوسا میں نے, اس کی پرورش میں نے کی, سارے معاملات تو میں نے دیکھا, اب یہ میرے لیے کیسے نامحرم ہو گیا. نہیں, شریعت کے احکامات اٹل ہیں, وہ نامحرم نامحرم ہی رہے گا بچہ. اگر وہ بیٹی ہے تو وہ شوہر کے لیے نہیں, اس کے جو اس کا باپ بنا ہوا ہے اس کے لیے نامحرم ہے, اس کے بچوں کے لیے نامحرم ہے. انتقال ہو گیا میراث میں اس کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا, کوئی دینا چاہے دے دے. یہ آج کل ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے سارے گھروں میں کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا, کسی کے ہاں بیٹی نہیں ہوتی, کسی کے ہاں دونوں نہیں ہوتے, تو وہ لوگ کسی سے لے لیتے ہیں, ایزی سینٹر سے جا کے لے لیا, یا اپنے کسی عزیزوں سے کسی نے لے لیا, لوگ دے بھی دیتے ہیں, کر تو لیا اور بڑی شروع کر لی. لیکن جو احکامات شریعت کے ہیں, نمبر ایک حکم کیا ہے کہ نسب نہیں بدلے گا اس بچے کا, نسب معلوم ہے تو اسی نسب سے پکارنا پڑے گا, اس بچے کو بھی بتانا پڑے گا کہ تیرا باپ تیری ماں فلانی ہے, میں تمہارا باپ نہیں ہوں. اور پردے کے احکامات گھر میں رہتے ہوئے اسی طریقے سے اٹل رہیں گے جو پردے کے احکامات ہیں جوان ہونے کے بعد بچے کے. اپنے حقیقی بیٹیاں بیوی یا اگر بیٹے ہیں تو پردے اسی طریقے سے چلیں گے جیسا کہ شریعت کے احکامات ہیں, کوئی عمل نہیں کرتا, ایک ایک لمحہ انسان کا گناہ میں گزرے گا, جتنی بے پردگی ہوگی وہ سارا گناہ میں جائے گی. یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے زبردست, ہمارے معاشرے کا پیدا پڑا ہے ہمارے معاشرے میں. ان احکامات کو ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اور ان احکامات کو ہمیں دوسروں کو بتانا بھی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ناطے بنائے یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ تو اللہ نے رشتے بنائے ہیں. ان رشتوں کی اہمیت اللہ نے بتائی ہے, ان رشتوں سے تعلقات کی نوعیت اللہ نے بتائی ہے, احکامات اللہ نے بتائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به, وہ گناہ حقیقی گناہ نہیں جو تم سے غلطی ہو جائے, کوئی غلطی ہو گئی معلوم نہیں تھا کوئی بات نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھول چک ہو گئی اس پر کوئی گناہ نہیں, یعنی معافی مانگ لی غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا معافی مانگ لی, لیکن اصل گناہ وہ ہے ولكن ما تحمدت قلوبكم, لیکن جو انسان دل سے ارادہ کر کے کرے اور اس سے معافی مانگ لے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. ولیکن ماں تحم مدد کو لوگوں کو، لیکن وہ گناہ جو تم نے جان بوجھ کر کیا وہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کرنے والا. یعنی کسی انسان میں اس مسئلے کو پچھلی آیت سے اس طرح جوڑتا ہوں کہ ایک انسان کو مسئلہ نہیں پتا تھا، چلے جو ہو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، معافی مانگ لے، لیکن ایک انسان کو اب مسئلہ پتا چل گیا، یہ جان بوجھ کر یہ گناہ اس نے کیا تھا، تو اب اس معاملے کو کر لے، کہے کہ بھائی دیکھو میں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا، لیکن شریعت کے احکامات اٹل ہیں، تم میرے گھر میں ضرور رہو لیکن پردے کے احکامات چلیں گے. آج سے تمہیں تمہیں بتا دو کہ تم میرے بیٹے نہیں ہے، تمہارا باپ فلانا ہے، اگر میں معلوم ہے، نام معلوم نہیں ہے، بتا دیں کہ بھائی میں تمہارا باپ نہیں ہوں، مسئلہ واضح کر دینا چاہیے. شریعت نے اختلاط نسب کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا. اختلاط نسب کی شریعت نے سخت پابندی کی ہے. یہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے طلاق کی، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق کی عدت 3 پیریڈز ہوتے ہیں، یہ مشمسنا ہے شریعت کا. تو یہ اس لیے ہے تاکہ اگر کوئی امید ہے کسی کو تو نسب کا اختلاط نہ ہو، نسب نہ مختلف ہو کسی بچے کا، شریعت نے اتنی اس کی پابندی کی ہے. تو یہ جو مسئلے ہیں، یہ مسئلے اظہار کے، یہ مسئلے جو ہیں لبالک بیٹوں کے، یہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اس کے ریت بے شمار معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں نے جیسا عرض کیا کہ زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لبالک بیٹا بنایا تھا، تو لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، بعد میں سب نے چھوڑ دیا. ان کی بیوی تھی حضرت زینب. زید بن حارثہ کا انتقال ہو گیا تھا غزوہ موتا میں. جس وقت شام کی جنگ کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آپ جانتے تھے کہ شام کتنی بڑی سپر پاور طاقت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اپنے ایرزی اور روانہ کیے دعوت اسلام دے کر. تو اس زمانے میں یہ اردن جو تھا، جو آج کل جس کو ہم اردن کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو جارڈن بولتے ہیں، یہ شام کا ایک حصہ تھا. اس زمانے میں شام کے رقبہ بہت بڑا تھا، آج تو شام چھوٹا ہے. آج کل کا شام، اردن، فلسطین، اسرائیل، بیروت مل کر ملک شام تھا. یہ 5 ملکوں کا مجموعہ یہ شام تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا اپنا ایلچی بھیجا، اور جو صحابی خط لے کر آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اردن میں جو گورنر تھا اس زمانے کا، اس نے ان صحابی کو قتل کر دیا تھا. کہا تھا ہماری توہین کر رہے ہو، ہم اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں، ان کا تکبر آپ دیکھیے، اسلام کی دعوت کو وہ ایک اپنے لیے بڑا تکبر شمار کرتے، قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، آپ نے فوراً ایک قافلہ روانہ کیا 3000 صحابہ کرام پر مشتمل، اور اس کی قیادت آپ نے سونپی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالک بیٹے تھے. حضرت زید بن حارثہ کو آپ نے فرمایا، ان صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا کہ انہوں نے ہمارے ایلچی کو قتل کیا، آپ نے جا کر ان سے بدلہ لینا ہے، اور آپ اس لشکر کی کمان حضرت زید بن حارثہ کے حوالے ہوگی. اگر زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اس لشکر کی کمان کریں گے. اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کی کمان کریں گے، اور اگر حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو آپ لوگ اپنے باہمی مشورے سے جس کو دل چاہے اپنا امیر مقرر کر لینا. یہ تینوں صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ہمارے نمبر تو آ گیا شہادت کا، ہماری باری تو آ گئی. کیونکہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ سر شہید ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ شہید ہو گئے، وقت آ گیا ہوگا، اور جعفر شہید ہو گئے تو یہ بھی سمجھے کہ میرا بھی نمبر آ گیا، اور عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو سب آپ نے بھی سمجھا کہ میرا بھی نمبر آ گیا. چنانچہ جب لشکر روانہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک دن ذرا تاخیر سے نکلے، جمعرات کے دن لشکر روانہ ہوا، بدھیا جمعرات کو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ ایک جمعہ میں اور پڑھ لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک دو دن بعد جمعہ آ رہا ہے، میں جمعہ پڑھ کے سیدھا نکل جاؤں گا اور جا کر اپنا قافلے کو پکڑ لوں گا، تو ایک رات دن گھر میں مل جائے گا، جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا. چونکہ آپ نے کہہ ہی دیا ہے کہ اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو اس کا مطلب کہ میں تو شہید ہوں گا ہی ہوں گا، ان کو یقین ہو گیا تھا ان صاحب کا. یہ روانہ ہوئے، آپ نے دیکھا جمعے کی نماز میں، آپ سمجھے بھی روانہ ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ ایک جمعہ آپ کے پیچھے اور پڑھ لوں میں. آپ نے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ نہیں فوراً روانہ ہو, دیر مت کرو. عبداللہ بن رواحہ روانہ ہو گئے اردن پہنچے. آپ اندازہ کیجئے مدینہ طیبہ سے اردن کا فاصلہ تقریباً کوئی 850-1100 کلو میٹر بنتا اور اتنا بے آب و گیا صحرا ہے کہ جس میں پتی نام کی کوئی چیز, سایہ دار نام کی کوئی چیز درمیان میں نہیں آتی. اتنا لگتک صحرا ہے, اتنا لگتک صحرا, خوفناک لگتک صحرا. وہاں یہ حضرات صحابہ کرام پہنچے, پڑے رہے. وہ جو وہاں کا گورنر تھا وہ 100,000 کا لشکر لے آیا مقابلے میں, یہ 3,000 صحابہ کرام. اور اس نے کہا کہ 100,000 کا ابھی ہے, 100,000 کا ابھی اور شامل ہوگا, تو 200,000 اور ادھر 3,000. یہ صحابہ کرام پریشان کہ یا اللہ ہم 3,000 لڑیں گے کیسے ان 2,000,000 کے لشکر سے, دنیا جہاں کے ساز و سامان سے لیس. آپس میں صحابہ کرام نے مشورہ کیا, مشورہ ہوا کہ بھائی واپس چلیں اور دوبارہ تیاری کر کے آئیں. کسی نے کہا کہ ہم ایک ایجنسی بھیجے کہ ہمارے پاس کمک بھیجی جائے, ہم پھر حملہ کریں, بٹ ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تقریر شروع کی اور کہا کہ دیکھو ہم یہاں تو جیتنے کی تمنا نہیں لے کر آئے, ہم تو شہادت کی تمنا لے کر آئے, ہم تو دنیا کی طلب نہیں لے کر آئے, ہم تو یہاں پر ایک شہادت کی تمنا لے کر آئے. ہمیں اس سے کیا مطلب ہے کہ کوئی زندہ بچتا ہے نہیں بچتا, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ہمیں تو لڑنا ہے. جب ان کی بات سنی تو 3,000 صحابہ کرام کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کا بس چلو شہید ہونا ہے تو ہونا ہے, چلو لڑتے. اب یہ 3,000 کا لشکر 2,00,000 کے لشکر سے تو برداشت نہ ہو گیا. جیسے ہی جب شروع ہوئی تو تیروں کی ایسی بارش تھی کہ لمان والحفیظ حضرت زید بن حارثہ فوراً شہید ہو گئے. جس وقت تک شروع ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی علی صاحب صلوات و سلام میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو اللہ تعالی نے پورا منظر میدان جہاد کا آپ کی نظروں کے سامنے ایسے کر دیا جیسے کوئی اسکرین کے اوپر کوئی منظر چل رہا ہو. آپ نے صحابہ کرام کو بتانا شروع کیا, حدیث میں واقعہ آتا ہے, بتانا شروع کیا کہ موتا کے اندر جنگ شروع ہو گئی اور اب زید بن حارثہ کمان کر رہے ہیں, شدید تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ زید بن حارثہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک سرخ ان کے لیے ایک سونے کا ایک تخت بچھایا گیا, اس میں زید بن حارثہ کو بٹھایا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا. پھر فرمایا کہ اب زید جعفر رضی اللہ عنہ کا مان کر رہے ہیں. حضرت جعفر کا پہلے ایک ہاتھ کٹا تھا, پھر حضرت جعفر نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا تھا, پھر حضرت جعفر کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا, تو حضرت جعفر نے اپنے دونوں کٹے ہوئے بازو اور گردن کے سہارے سے اپنے پرچم کو تھاما تھا, پھر شہید ہو گئے تھے. تو آپ نے پوری منظر کشی کر کے بتایا کہ جعفر کے ایک ہاتھ شہید ہو گیا, پھر اب جعفر نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا وہ بھی کٹ گیا, پھر تیسرے اب جعفر نے گردن اور ہاتھوں کے سہاروں سے جھنڈے کو تھاما ہوا ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. فرمایا کہ ان کو ملائکہ لے کر چلے, ان کو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا, سرخ اور سونے کے ان کے لیے تخت بچھائے گئے اور اس کے اوپر وہ تشریف فرما. پھر آپ نے فرمایا کہ کمان اب عبداللہ بن رواحہ کو ملی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب کمان ملی تو عبداللہ بن رواحہ کچھ عجیب تردد میں آ گئے, آگے پیچھے تیروں کی بارش کی زبردست. آپ اندازہ کریں کہ 2,00,000 کا لشکر جب 3,000 کے لشکر میں تیر برسائے گا تو بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. تو وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوئے, کچھ قدم آگے کچھ قدم پیچھے, اس طرح چلتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو کمان ملی اور عبداللہ بن رواحہ کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اب یہ کیا کہ آپ خاموش ہو گئے, روایت میں آتے ہی کیا کہ آپ خاموش ہو گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن رواحہ جنت میں چلے گئے، نہ آپ نے یہ کہا کہ ان کے لیے سونے کے تخت بچھائے گئے، یہ کہہ کے آپ چپ ہو گئے. جب چپ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ شہید تو یہ بھی ہوئے، ان کے لیے جنت کا اعلان بھی ہوا. کچھ وقفے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جنت میں داخل ہو گئے اور ان کے لیے بھی تخت بچھائے گئے. روایات میں لکھا حضرات محدثین نے کہ یہ جو تاخیر ہوئی آپ کے اعلان کرنے میں، یہ اس لیے ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ترتب پیش آ گیا تھا کہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، اس میں کچھ ترتب ان کو لگا چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں کا، تو کتنی دیر اس میں لگی اتنی دیر جنت میں داخلے میں لگی. یہ تین صحابہ کرام کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پہ پامائز فرمایا. آپ نے حضرت جعفر کو جب بچے رو رہے تھے آپ ان کے گھر میں تعزیت کے لیے گئے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر، تو بچے رو رہے تھے ان کے بےتحاشا، تو آپ نے فرمایا ان کے بیٹے کو کہ کس بات کے اوپر روتے ہو؟ تمہارے والد کو تو اللہ نے پر لگا دیے بازو کے ذریعے، بازو کٹ گئے تھے نا ان کو پر لگا دیے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں. اس لیے حضرت جعفر کے ساتھ تیار کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد لگایا، جعفر تیار، اڑنے والے تھے، اڑنے والے جعفر، یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب مسلمانوں نے اپنی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں دی. خالد ولید بن ولید تو نہیں، سیف بن سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تو خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں عطا فرمایا تھا. اور روایات میں لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید نے قیادت سنبھالی ہے تو غزوہ احد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی، وہ 3000 کا لشکر اور وہ 2 لاکھ کا لشکر. میرا غزوہ احد جانا ہوا اردن میں، امان کے بالکل قریب ہے، میرا وہاں جانا ہوا، وہاں ایک میدان بنا ہوا ہے موتا کے مقام کے اوپر جہاں جنگ ہوئی تھی. مجھے وہاں کے، میں نے پڑھا بھی تھا کتابوں میں اور وہاں کے لوگوں نے بھی ہم سے یہ واقعہ ذکر کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر اب سے کچھ عرصے پہلے تک جب لوگ فجر کی نماز میں جاتے تھے تو تلواروں کی چھنکا اور گھوڑوں کی ہنہناوں کی آوازیں اب تک آتی تھیں. فجر کی نماز میں لوگ جاتے تھے، جیسے جنگ میں گھوڑے بھی نہنا رہے ہوتے ہیں اور تلواروں کی چھنکار کی آوازیں آتی ہیں، کہہ رہے اب تک آتی تھی. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ کالج وغیرہ بنا، اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ آوازوں کا منقطع ہوا. تو یہ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں، متبدلہ کے بارے میں یہ احکامات آئے. اللہ رب العزت ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. اللهم صل على محمد.